السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رمضان اسپیشل تفسیر جز 30 سورہ نبا آیہ نمبر 17 سے ہم اسٹارٹ کریں گے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی ہم قرآن کی تفسیر سیکھنے سمجھنے اس میں غور و فکر کرنے اور تدبر کرنے کے لیے بیٹھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان آیت میں ہم سے کیا تقاضا کیا ہے. کل ہم نے تمام ان کائنات کی نشانیوں کے بارے میں پڑھا تھا جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے غور و فکر کے لیے بنائی ہیں تاکہ ہم اس کو دیکھ کر مزید اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بن سکیں. اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں اس پر مزید اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری اور اس کی کبریائی ہم بیان کریں. اسی کو آگے ہم کنٹینیو کریں گے. آگے اللہ تعالیٰ نے کن باتوں کا ذکر کیا ہے آج ہمیں تھوڑا جلدی جلدی گزرنا پڑے گا کیونکہ ہمیں یہ سورہ کمپلیٹ کرنا ہے سورہ نبا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان یوم الفصل کان میقاتا یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا وفتحت السماء فکانت ابوابا وسیرت الجبال فکانت سرابا. ان بے شک یوم الفصل دن جدائی کا کانا ہے میقاتا مقررہ وقت پر یوم جس دن ینفخ پھونکا جائے گا فی الصور سور میں فتاتونا تو تم آؤ گے افواجہ فوج در فوج وفتحت السماء اور کھولا جائے گا آسمان فکانت تو وہ ہو جائے گا ابوابا دروازے ہی دروازے وسیرت الجبال اور چلائے جائیں گے الجبال پہاڑ فکانت تو وہ ہو جائیں گے سرابا سراب. ان جہنم کانت مرسادا ان بے شک جہنم جہنم کانت وہ ہے مرسادا گھات للطاغین مآبا سرکشوں کے لیے ٹھکانا لابثین فیہا احقابا لابثین رہنے والے ہیں فیہا اس میں احقابا کئی مدتیں لا یذوقون فیہا بردن ولا شرابا لا نہیں یذوقون وہ چکھیں گے فیہا اس میں بردن ٹھنڈک ولا اور نہ شرابا مشروب کوئی پینے کی چیز الا حمیما وغساقا الا مگر حمیما کھولتا ہوا پانی وغساقا اور پیپ. اللہ تعالی ہم سب کو اسے محفوظ رکھے. جزاء وفاقا جزان بطور جزا کے وفاقہ مناسب. انہم بے شک وہ کانوں تھے وہ لا یرجونا نہ وہ امید رکھتے تھے حسابہ حساب کی. آج زیادہ تر انسان حساب کتاب سے ہی تو لاپرواہ ہے نا. وکذبوا بآیاتنا کذابا وکذبوا اور انہوں نے جھٹلایا بھی آیاتنا آیات کو ہماری کذابہ بہت جھٹلانا وکل اور ہر شئی ان چیز کو احصیناہ شمار کر لیا ہم نے اس کو کتاباً بلحاظ لکھنے کے. یعنی اللہ تعالی نے ہر چیز کو لکھ رکھا ہے. فذوقوا تو تم چکھو فلن تو ہرگز نہیں نزیدکم ہم زیادہ کریں گے تم کو الا مگر عذاب بلحاظ عذاب کے. روانی والا ترجمہ تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں. بے شک فیصلے کا دن ایک مقررہ وقت ہے جس دن سور پھونکا جائے گا تو تم فوج در فوج نکل آؤ گے اور آسمان کھولا جائے گا تو وہ دروازے ہی دروازے ہو جائے گا اور پہاڑ چلائے جائیں گے تو وہ چمکتی ریت بن جائیں گے. جہنم یقیناً ایک گھات ہے جو سرکشوں کا ٹھکانہ ہے جس میں وہ مدتوں پڑے رہیں گے نہ وہ اس میں ٹھنڈک کا مزہ چکھیں گے اور نہ کسی مشروب کا بس ان کے لیے گرم پانی اور بہتی پیپ ہی ہوگی. یہ بدلہ ہے ان کے عملوں کے موافق یعنی جیسا کیا تھا ویسا ہی کیونکہ وہ حساب کی تو امید ہی نہیں رکھتے تھے اور ہر وقت ہماری آیات کو جھٹلایا کرتے تھے اور ہم نے یہ ساری چیزیں کتاب میں ریکارڈ کر رکھی تھیں اور انہیں کہا جائے گا اب مزہ چکھو ہم تمہارے لیے عذاب کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہ کریں گے. اب یہاں پر دراصل اللہ تعالیٰ نے اتنی پیچھے اپنی تمام نشانیاں بتا کر اللہ تعالیٰ نے یہاں قیامت کا ذکر کیا ہے کہ ان یوم الفصل کان میقاتا. آگے بڑھنے سے پہلے ہم تھوڑا سا قرآن کے بارے میں کوئی ایک آیت دیکھ لیتے ہیں کہ قرآن پڑھنا اور سمجھنا کیوں ضروری ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں یعنی اس قرآن کو ہمیں کیوں پڑھنا اور سمجھنا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. بلا شک و شبہ یہ قرآن رب کائنات کا نازل فرمایا ہوا ہے، اسے روح الامین جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے ہیں. آپ کے قلب مبارک پر یہ اترا ہے تاکہ آپ ڈرانے والوں میں سے ہو جائیں. صاف واضح عربی زبان میں ہے، سبحان اللہ. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن اس لیے نازل فرمایا ہے کہ امت مسلمہ کے لیے دستور اور مخلوق کے لیے ہدایت ہو، اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر نشانی، آپ کی نبوت اور رسالت پر روشن دلیل ہو، اور قیامت تک کے ایک طرح سے فیصلہ یا حجت قائم ہو سکے، یعنی پھر کسی کو کچھ کہنے کا موقع نہ ملے. تو واقعی میں تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب اتاری جو ہر چیز کی وضاحت کرنے والی اور مسلمانوں کے لیے ہدایت، رحمت اور خوشخبری ہے. سبحان اللہ. یعنی کس لیے آیا ہے یہ قرآن؟ تاکہ ہمارے لیے دستور ہو، یعنی زندگی گزارنے کا طریقہ ہو، تمام مخلوق کے لیے ہدایت ہو. قرآن کریم بہترین کتاب ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی، اور اس امت کے لیے دستور العمل ہے، یعنی اس کے جو احکامات ہیں وہ ہمارے لیے لازم و ملزوم ہیں، فرض ہیں. اس کی شریعت تمام شریعتوں سے افضل ہے، آسان ہے اور مکمل ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا وہ کلام ہے جو جبریل علیہ السلام کے ذریعے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا، جو زبانوں پر جاری ہے، سینوں میں محفوظ ہے، اور مصاحف میں مکتوب یعنی لکھا ہوا ہے، اور تواتر کے ساتھ ہم تک منقول ہوا ہے، ہم تک پہنچا ہے. اس کی تلاوت کا حکم دیا گیا، اور اس کی تلاوت باعث اجر و ثواب ہے. سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس پر ختم ہوتا ہے. الحمدللہ، یہ ہے قرآن کریم کے اوصاف. اور اگر ہم اس کو، یعنی قرآن کو، حدیث رسول کی روشنی میں دیکھیں گے تو آپ نے فرمایا کہ القرآن حجت لک او علیک، یا قرآن تیرے لیے حجت ہے یا تیرے خلاف حجت ہوگا. یعنی جو شخص قرآن پڑھے اور اس پر عمل کرے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ضمانت دی ہے کہ وہ دنیا میں گمراہ ہوگا اور نہ آخرت میں مصیبت میں پڑے گا. یعنی قرآن اس کے حق میں گواہی دے گا انشاءاللہ. تو کیا آپ ایسی کتاب کو پھر پڑھنا چاہیں گے اور سمجھنا چاہیں گے؟ کیا ہم ایسی کتاب کو چھوڑ سکتے ہیں بھلا، یا پس پشت ڈال سکتے ہیں؟ نہیں ڈال سکتے. اسے پڑھنا لازم اور ملزوم ہے ہمارے لیے. اب آئیے ان آیات کی طرف آتے ہیں. کل ہم نے جو پڑھا تھا وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی جو نشانیاں ہیں، جو آیات ہیں، اس میں غور و فکر کیا جائے اور مزید اللہ تعالیٰ کے آگے جھکا جائے. آج کی جو آیات ہیں دراصل وہ ہمیں آخرت کے دن کا احساس دلاتی ہیں کہ ایک وہ دن آنے والا ہے جس دن فیصلہ کر دیا جائے گا، یعنی لوگوں کا ان کے اعمال کے لحاظ سے، لوگوں کا ان کے اعمال کے لحاظ سے فیصلہ کیا جائے گا. جیسے ویسے ان کے اعمال تھے ویسے ویسے ان کو بدلہ دیا جائے گا. اور یہ جو قیامت کا دن ہے، علماء کرام کہتے ہیں اس دن پر یقین انسان کو بہت ساری برائیوں سے یا گناہوں کی کثرت سے روک دیتا ہے. یعنی یہ محاسبے کا احساس، یعنی اوپر کی تمام باتوں پر غور کرنے سے انسان اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں کوئی بھی چیز بے مقصد نہیں پیدا کی. اور پھر ایک وقت ایسا آنے والا ہے جب اس کائنات کی تمام چیزیں لپیٹ کر رکھ دی جائے گی، انسانوں کو دوبارہ پیدا کر کے ان سے محاسبہ کیا جائے گا. یہ کام کب ہوگا؟ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے، اور ہمیں اس کا وقت بتایا نہیں گیا لیکن اس کی نشانیاں بتائی گئی ہیں. یہ کون سا وقت ہوگا؟ جب نفخہ یعنی سور پھونکا جائے گا، لوگ اپنے اعمال کی بنیاد پر دو گروہوں میں بٹ جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جائیں گے. فیصلے کے دن کی مناسبت سے اس صورتحال کا ذکر پہلے کر دیا گیا. سبحان اللہ، آپ سوچیں کہ وہ وقت کیسا ہوگا. ہم صحیح حدیث کی روشنی میں اگر جانیں تو پتہ چلتا ہے کہ اول سے لے کر آدم علیہ السلام سے لے کر آخر تک جو انسان ہوں گے سب میدان حشر میں جمع ہوں گے. اس قدر وہاں پر یعنی کھڑے رہنے کو بھی جگہ نہ ہوگی، لوگ برہنا ہوں گے، اور برہنہ ہونے کے باوجود بھی کسی کو کسی کا ہوش نہیں ہوگا. بس سب لوگ اس بات پر یا اس بات کے لیے انتظار میں ہوں گے کہ کب حساب کتاب قائم ہو جائے تاکہ ہم اس حالت سے نکلیں، کیونکہ انتہائی گرمی کا وقت ہوگا، سورج بہت قریب ہوگا، لوگ پسینے میں نہائے ہوئے ہوں گے، بہت ہی افراتفری کا عالم ہوگا میدان حشر کا. آپ تصور کریں کہ سارے لوگ ایک میدان میں جمع ہوں. آج اگر ایک روم میں بہت سارے لوگ جمع ہو جاتے ہیں تو کیسے حبس ہو جاتا ہے؟ تو آپ سوچیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر تمام لوگ جمع ہوں گے. تو اس لیے فتاتون افواجہ کے لوگ اس وقت فوج در فوج وہاں پر چلے آئیں گے, نکل آئیں گے. اور وفتحت السماء فکانت ابوابا, اور آسمان کھول دیا جائے گا تو وہ دروازے ہی دروازے ہوگا. آج یہ آسمان ہمیں کتنا خوبصورت نظر آتا ہے, بند ہے. یہ نیلگو آسمان, یہ صحیح و سالم چھت ہمیں آج نظر آتی ہے, جس میں کہیں کوئی دراڑ نہیں ہے, کوئی رخنا نہیں ہے, کوئی شگاف نظر نہیں آتا. لیکن جب قیامت کا پہلا سور پھونکا جائے گا تو اس آسمان میں اتنی دراڑیں, اتنی شگاف پڑ جائیں گے کہ یوں معلوم ہوگا گویا کہ سارا آسمان بس دروازے ہی دروازے بن گیا ہے. اس وقت ایک محفوظ یہ چھت نہیں رہے گی, بلکہ آپس میں ستارے ٹکرا رہے ہوں گے, زمین پر گر پڑیں گے, کئی ٹوٹنے والے ستارے اور دوسری بلائیں زمین کا رخ کر لیں گی, پہاڑوں کی گرفت ڈھیلی پڑ جائے گی. وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا, اور پہاڑ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے. ہم پڑھتے ہیں نا آخری صورتوں میں کہ ایسے ہوں گے پہاڑ گوئے کہ روئی کے دھنکے ہوئے گالے, جیسے روئی ہوتی ہے نا کاٹن, کیسے ہلکی پھلکی ہوتی ہے. تو پہاڑ کی جو اس کی جو اصل خاص بات ہے کہ وہ وزندار ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے زمین آج سٹیبل ہے, اس کی وہ خاصیت چلی جائے گی, بالکل ہلکے پھلکے ہو جائیں گے. تو آپ سوچیں زمین کا کیا حال ہوگا پھر. یہی تو قیامت ہوگی. تو پہاڑوں کی زمین میں گرفت ڈھیلی پڑ جائے گی, ان کے مقامات میں تبدیلی واقع ہو جائے گی, پھر ان کے پتھر ایک دوسرے سے ٹکرا کر بالآخر چمکتی ریت کے تودے بن جائیں گے. جیسے معلوم ہوگا دیکھ کر کے گویا یہ یا تو ٹھانٹے مارتا ہوا سمندر ہے یا روئی کے گالے ہیں, اور جیسے وہ ادھر ادھر اڑتے پھریں گے. اور ان جہنم کانت مرسادہ, مرساد بمانی گھات یا تاک لگا کر بیٹھنے کی جگہ, جہاں شکاری غافل شکار کو پھانسنے کے لیے بیٹھتا ہے. آپ نے کبھی دیکھا ہے جب, یعنی آپ امیجن کر لیجئے چوہے کو پکڑنے کے لیے کیسے آپ کرتے ہیں. بہت سارے لوگ اس کے لیے کوئی اسٹریٹجی استعمال کرتے ہیں نا, کچھ اس کے لیے ایک اسپیشل وہ ہوتا ہے شاید نا, چمٹا جیسا ہوتا ہے, اس میں آپ روٹی یا چیز پھنساتے ہیں. جی پنجرا ہوتا ہے, آپ روٹی ڈالتے ہیں وہاں پر. جیسے مچھلیوں کو پکڑنے کے لیے بھی بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں, وہ جو تار پھینکتے ہیں وہ سمندر میں, اس میں کچھ نہ کچھ کھانے کی چیز اٹکی ہوتی ہے تاکہ مچھلی اس کو دیکھ کر پکڑ کر آئے اور وہ پھنس جائے اس کانٹے میں, ہے نا, جال ڈالا جاتا ہے. تو مرساد بس ایسے ہی ہے کہ مرساد سمجھ لیجیے کہ یہاں جہنم کو کہا جا رہا ہے کہ جہنم ایک مرساد ہے, یعنی وہ گھات لگائے بیٹھی ہے بس کہ بس کون آئے اور میں اس کو پکڑ لوں اور کیچ کر لوں اور وہ میرے پنجرے میں پھنس جائے, میرے کانٹے میں اٹک جائے اور میرے جال میں پھنس جائے. تو جہنم کو مرساد کہا گیا ہے, گھات میں بیٹھنے والا, گھات میں بیٹھنے کا آلہ, مستقل جگہ جہاں گھات لگائی جائے. مرساد رسدا سے ہے, اور رسواد دال, جب میم لگ جاتا ہے تو جگہ کے لیے استعمال ہو جاتا ہے مفعول کے وزن پر. تو جہنم گھات لگائے بیٹھی ہے. اور ان یوم الفصل کانا میقاتا, میقات طے شدہ وقت, نشان زدہ جگہ. یعنی قیامت تو ایک طے شدہ وقت ہے, اس کو تو آنا ہی آنا ہے ہر حال میں, لیکن اللہ تعالی نے ہمیں اس کا وقت نہیں بتایا ہے. تو ان تمام باتوں سے پھر کیا پتہ چل رہا ہے, یعنی جہنم کا نقشہ ہمارے سامنے کھینچا جا رہا ہے اور قیامت کا منظر ہمارے نظروں کے سامنے لایا جا رہا ہے کہ جہنم گھات لگانے والی جگہ ہے, یعنی جو گھات لگا کے بیٹھی ہے اور وہ انسانوں کو اچک لینا چاہتی ہے. اب بتائیے, چوہا تو جانور ہوتا ہے نا, بلی بھی جانور ہے, مچھلی بھی ایک سمجھے اینیمل ہی ہے, جانور ہی ہے. یہ لوگ جب, یعنی جو جانور ہے جن کو اتنی عقل نہیں بھی ہوتی ہے, تب بھی یہ لوگ جال میں پھنسنا نہیں چاہتے, ہے نا, پھنسنا چاہتے ہیں؟ کوئی چوہا پھنسنا چاہے گا؟ نہیں پھنسنا چاہے گا. تو انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے, انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے, جو فطرت سلیم بھی رکھتا ہے, جو سمجھ اور فہم بھی رکھتا ہے, عقل و شعور بھی رکھتا ہے, اس کو نہیں محسوس ہونا چاہیے کہ اچھا مجھے جو جہنم میں گھات لگانے کی جگہ ہے مجھے اس سے بچنا چاہیے؟ غور و فکر کا مقام ہے یا نہیں ہے؟ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس بات پر غور و فکر کرتے ہیں کہ اچھا کیا ہم جہنم سے بچنے کا سامان کر رہے ہیں اپنے لیے؟ کیا ہم جہنم سے بچنے کے لیے وہ اعمال کر رہے ہیں؟ اللہ نہ کرے غفلت کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے، لا پرواہی کی وجہ سے، ایسا تو نہیں کہ ہم اسی راستے پر جا رہے ہوں جو جہنم میں لے جانے والے ہوں اور جہنم گھات لگائے بیٹھی ہو۔ تو پہلے تو قیامت کے منظر کی نقشہ کشی کی گئی ہے کہ وہ منظر کیسا ہوگا۔ امیجن کریے کہ ایک چھوٹا سا زلزلہ آتا ہے دنیا میں تو لوگ کیسے تتر بتر ہو جاتے ہیں، کتنا نقصان ہوتا ہے۔ صرف زمین کے پورے حصے کی ایک پلیٹ سرکتی ہے نا، وہ جو اسکیل پر ناپا جاتا ہے، تو کتنے چھوٹے سے پیمانے پر وہ زلزلہ آتا ہے زمین کے کچھ ایک حصے میں، تو ساری اس وقت کی وہاں وہ جگہ کی چیزیں درہم برہم ہو جاتی ہیں، بڑی بڑی بلڈنگز گر جاتی ہیں، روڈز اندر چلے جاتے ہیں، بلکہ گاؤں کے حصے کے حصے دب جاتے ہیں اندر زمین کے اندر۔ آپ سوچیں کہ پوری زمین ہی زلزلوں کا شکار ہوگی، اذا زلزلت الارض زلزالہا، کہ زمین پوری طرح سے ہلا ڈالی جائے گی، زلزلے ہی زلزلے ہوں گے اس میں، اور پہاڑ روئی کے دھنکے ہوئے گالوں کی طرح ہوگے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ تو امیجن کریے کہ کیسا وہ وقت ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر قیامت کے دن کا ذکر فرما رہے ہیں کہ اس دن کیا ہوگا۔ یہ جو آج قیامت کا انکار کر رہے ہیں لوگ، حق کا انکار کر رہے ہیں، تو تم لوگ جانتے ہو تو بہت ہی بڑا دن ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس دن کو میقاتا، یعنی مخلوق کے لیے فیصلے کا دن مقرر کیا ہے، جس دن سور میں پھونکا جائے گا اور تم گروہ در گروہ اس کے سامنے آؤ گے۔ اس دن بڑی بڑی مصیبتیں اور زلزلے آئیں گے جن سے دل دہل جائیں گے، اور جنہیں دیکھ کر بچے بھی بوڑھے ہو جائیں گے، پہاڑ چل پڑیں گے حتیٰ کہ غبار بن کر بکھر جائیں گے، آسمان پھٹ جائے گا اور اس میں دروازے بن جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے درمیان اپنے حکم سے ایسا فیصلہ فرمائے گا جس میں کوئی ظلم نہ ہوگا۔ جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی، اور جب وہ جہنم پر وارد ہوں گے تو وہاں پر انہیں کچھ بھی نہ ملے گا پینے کے لیے۔ جہنم یقیناً ایک گھات ہے جو سرکشوں کا ٹھکانہ ہے، جس میں وہ مدتوں پڑے رہیں گے۔ اس کے لیے احقابہ کا لفظ آیا ہے، احقابہ کہتے ہیں 80 سال یا اس سے زیادہ مدت کو، لیکن یہ لفظ عرصے دراز سے بارش نہ ہونے کے لیے بھی آتا ہے، یہ ایک عرصہ مدت ہے، یعنی کتنی بھی دیر۔ احقابہ 100 سال کے لیے بھی کہا جاتا ہے، قرن بھی 100 سال کے لیے کہا جاتا ہے، یعنی مدتوں پڑے رہیں گے، کئی صدیاں گزر جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ آپ دیکھیں کہ ایک لمحے کی آگ تو برداشت نہیں ہوتی انسانوں کو، ہوتی ہے کسی کو آگ برداشت؟ نہیں ہوتی ہے۔ تو مدتوں پڑے رہیں گے اس میں، کئی صدیاں گزر جائیں گی۔ تو جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی، جس کو اللہ تعالیٰ نے سرکشوں کی گھات میں تیار کر رکھا ہے اور اس کے لیے ٹھکانہ اور لوٹنے کی جگہ بنایا ہے۔ یہ سرکش لوگ اس میں مدتوں رہیں گے، تو 80 سال کا عرصہ بھی ہو سکتا ہے اور مدتوں، یعنی اس کی کوئی گنتی بھی نہیں ہو سکتی، دونوں معنی میں ہیں۔ اور جب وہ جہنم میں آئیں گے تو لا یذوقون فیہا بردم ولا شرابا، وہاں ٹھنڈک کا مزہ چکھیں گے نہ کوئی پانی نصیب ہوگا ان کو، یعنی وہ کوئی ایسی چیز نہیں پائیں گے جو ان کی جلدوں کو ٹھنڈا کرے، ان کی پیاس کو دور کرے۔ الا حمیما وغساقا، حمیما یعنی وہی کھولتا ہوا گرم پانی ہوگا جو ان کے چہروں کو بھون ڈالے گا اور ان کی آنتوں کو کاٹ ڈالے گا۔ اللہ رحم فرمائے، کبھی کسی پر گرم پانی گر جاتا ہے تو کیسے ہوتا ہے نا، آپ دیکھیں اسکن کیسی ہو جاتی ہے۔ اور غساقا، یہ اہل جہنم کی پیپ ہوگی جو انتہائی بدبودار اور انتہائی بد ذائقہ ہوگی، وہ ان بدترین عقوبتوں کے لیے اس لیے مستحق قرار پائے، یعنی اس لیے ان کو یہ سزا ملے گی کیونکہ دنیا میں انہوں نے ایسے اعمال کیے تھے، وہ قیامت کو جھٹلا رہے تھے، اللہ تعالیٰ کی باتوں پر شک کر رہے تھے، قرآن کو نہیں مان رہے تھے، اس کی باتوں کو نہیں مان رہے تھے، نہ رسول اکرم کو اپنا نبی مانتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ سب کچھ جو بھی ان کے لیے عذاب تیار کر رکھا ہے، یہ ان پر ظلم نہیں ہوگا بلکہ ان کے اعمال کی جزا ہوگی، یہ عین انصاف ہوگا۔ تو ان کے کیا ایسے اعمال تھے جس کی وجہ سے ان کو یہ سزا مل رہی ہے؟ آگے اللہ تعالیٰ وہی فرما رہا ہے کہ وہ کیا کرتے تھے، انہم کانوا لا یرجون حسابا، کہ وہ اللہ تعالیٰ سے حساب کتاب کی امید ہی نہیں رکھتے تھے۔ اور آج آپ دیکھیں، یہ جو معاملہ ہے حساب کتاب کی امید رکھنا، یہ آج کل مسلمانوں کا بھی معاملہ ہے، یعنی ہم لوگ خود اس بات کو بھول گئے کہ ہمارا حساب کتاب بھی ہونے والا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ کیا کہا کرتے تھے، دیکھیں، حاسبو قبل ان تحاسبو، کہ اپنا حساب کتاب لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کتاب لیا جائے۔ تو جہنم میں جو بھی بدلہ ملے گا وہ کوئی ان کے اوپر ظلم نہیں ہوگا، بلکہ وہ تو عین ان کے کرتوتوں کی کمائی ہوگی جو انہوں نے کیے ہوں گے۔ جو غساقہ آتا ہے تاریخ ہونا اندھیرا پن, تو یعنی ایسا وہ پیپ اور وہ دیا جائے گا ان کو پینے کے لیے. اور وفاقہ کسی کو کسی کے مطابق بانا, یعنی جیسے کا تیسا بدلہ ہونا, کسی کو بھی کسی کے ہم آہنگ کے مطابق کرنا, یہ اس کے معنی ہے وفاقہ. یعنی ان کو یہ جو بھی جزا ملے گی جزا وفاقہ ان کے اپنے خود کے اعمال کے بدلے ملے گی. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے کیا کیا تھا, انہوں نے دنیا میں اعمال ہی ایسے کیے تھے, اتنی غفلت والی زندگی گزاری تھی. اور آج آپ بتائیں کہ آج ہم سب غفلت میں ہیں یا نہیں ہیں؟ ہم نے اپنے آخرت کے عذاب سوری اپنے آخرت کے حساب کو ہی بھلا دیا ہے, ہمیں حساب کتاب کی کوئی فکر نہیں ہے, جو دل چاہا کر رہے ہیں, جیسے زندگی چاہے گزار رہے ہیں. امیجن کریے کہ ہمیں تو ایک لمحہ کہیں ایسی کوئی جیل میں ڈال دیا جائے تو لوگ ایک دن بھی برداشت نہیں کر سکتے جیل کو. تو یہ جہنم احقابہ حقوبہ کی جمع ہے, اور حقبہ 80 سال بھی ہو سکتے ہیں یا طویل اور غیر معینہ مدت بھی ہو سکتی ہے. یعنی ایک حقبہ گزر جائے گا, یعنی 80 سال گزر جائیں گے, تو پھر دوسرا شروع ہوگا, پھر تیسرا شروع ہوگا, اور یہ چلتا ہی رہے گا, چلتا ہی رہے گا دوزخ میں. تو جن کے جتنے برے اعمال تھے ان کو اتنی ہی سزا دی جائے گی, اس سے زیادہ نہیں دی جائے گی. اور کیوں؟ اس کی بنیادی وجہ کیا تھی کہ انہیں اس بات کا یقین ہی نہیں آتا تھا کہ اچھا ان کا محاسبہ بھی کیا جانے والا ہے, ان کا حساب بھی لیا جانے والا ہے. اسی لیے تو انہوں نے آیت کا انکار کیا تھا, اور زندگی بالکل ایک شتر بے مہار کی طرح گزار رہے تھے, آزاد زندگی, خوب انجوائے کرو, دنیا تو ایک ہی بار ملی ہے, کہاں دوبارہ آئیں گے دنیا میں. کچھ لوگوں کی یہی ہوتی ہے نا اسٹریٹجی زندگی میں دنیا میں گزارنے کے لیے کہ اچھا خوب عیش کرو, بس کوئی زندگی کا مقصد نہیں, کھاؤ پیو کپڑا بس, شاپنگ فیشن, اس بس اس کے پیچھے بھاگے جا رہے ہیں. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ منع نہیں کرتا ہے, نہ شاپنگ کے لیے منع کرتا ہے, نہ آپ ایک پروقار طریقے میں اپنے حدود میں رہتے ہوئے فیشن کرتے ہیں, اس سے بھی منع نہیں کیا جاتا ہے آپ کو. آپ پہنے کوئی میچنگ پہنے, کوئی فیشن کریں, کوئی بات نہیں. اگر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کام آپ نہیں کر رہے ہیں فیشن میں, آپ بالکل کر سکتے ہیں, لیکن حدود نہیں کراس کرنی ہے. یعنی زندگی کا مقصد نہیں یہ چیزیں, یہ سائڈ بائی سائڈ چلتی رہیں تو ٹھیک ہے, کبھی کبھار ٹھیک ہے وقت مل گیا تو کر لیا. اصل تو زندگی کا مقصد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت, اس کے دین کا نفاذ, اس کی شریعت کا نفاذ. تو ایک طویل مدت گزر جائے گی ان کے اوپر عذاب سہتے سہتے, تو اللہ تعالیٰ آپ دیکھیں جب ہم قرآن میں پڑھتے ہیں نا کہ جب ان کی اسکن جل جائے گی تو دوبارہ اسکن کو پیدا کیا جائے گا تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھ سکے. یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ اگر ایک بار اسکن جل جائے اور اس کے بعد پھر ان کو احساس نہیں ہو رہا ہے تو ان کو دوبارہ ان کے لیے اسکن پیدا کی جائے گی تاکہ ان کو وہی جلنے کا احساس ہو, ان کو تکلیف سے گزرنا پڑے. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. تو جو کچھ انہوں نے کیا تھا اسی کا بدلہ وہ پا رہے تھے. فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا, یعنی اب تم چکھو مزہ, عذاب کی سوا تم کو کچھ اور نہیں ملنے والا. اور دیکھیں مین جو یہاں پر یہ آیت جس پر ہمیں غور و فکر کرنا ہے کہ وہ لوگ کس بات پر یقین نہیں رکھتے تھے کہ ان کا حساب کتاب بھی لیا جائے گا. انہم کانوا لا یرجون حسابا, اس کو آپ انڈر لائن کر لیجئے غور و فکر کے لیے, تدبر کے لیے, کہ بحیثیت مسلمان کہیں میں بھی تو نہیں حساب کتاب سے غافل ہوں. کیونکہ آج مسلمانوں کی بھی اکثریت اسی طرح حساب کتاب سے غافل ہے. آج ہے کہ نہیں معاملہ آپ بتائیں, ہمارے مسلمان بہن بھائی اکثر ان کی زندگی کا کیا مقصد نظر آتا ہے آپ کو؟ آپ نے کبھی دیکھا یا کبھی محسوس کیا؟ اکثریت اس قدر لہو لعب میں مبتلا ہیں کہ ان کی زندگی کا کوئی اور مقصد نظر نہیں آتا, اور وہ صرف کھانے پینے اور عیش و عشرت کو سب کچھ سمجھتے ہیں, اور سمجھتے ہیں کہ کل ہمیں واپس جا کر حساب ہی نہیں دینا ہے. کچھ لوگ اتنا اسراف کرتے ہیں, چاہے ان کی شادیاں دیکھ لیجئے, ان کی تقریبات دیکھ لیجئے. ایک طرف تو لوگ بےچارے دو وقت کے کھانے کے لیے بھی پریشان ہیں, اور دوسری طرف لوگ اتنا اسراف کرتے ہیں, اتنا اسراف اپنی خواہشات کی وجہ سے, تو کل اللہ تعالیٰ کے آگے حساب نہیں دینا ہے. کچھ لوگ ظلم کرتے ہیں ایک دوسرے پر, جو رشتے ہوتے ہیں رشتوں میں بعض وقت ایک دوسرے کو اتنا زیادہ تکلیف دی جاتی ہے, پریشان کیا جاتا ہے, بعض وقت یہ اپنے ہی لوگ ہوتے ہیں. اور اسپیشلی آپ دیکھیں کہ جو معاملہ خاص طور سے اولاد اور والدین کا ہے, یا والدین یا اولاد کا ہے, جیسے بعض اوقات بہوئیں ساس سسر پر ظلم کرتی ہیں, بعض اوقات ساس سسر بہوؤں پر ظلم کرتے ہیں, ہے نا. بعض اوقات ایک طرف جھکاؤ اتنا ہو جاتا ہے یعنی بہو اور بیٹے کا, کہ بیٹا اپنے والدین کے حقوق کو بھی فراموش کر دیتا ہے, اور بعض اوقات والدین اس قدر ظالم ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنی بہو کے حقوق کو بھی یاد نہیں رکھتے اور بیٹے کو سمجھتے کہ اس پر ہماری اجارہ داری ہے، وہ ہماری بات سن کر چلے۔ ہر رشتے داری میں، ہر رشتوں میں ظلم نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ہمیں حساب کتاب کا یقین ہوگا تو ہم کبھی بھی یہ کام نہیں کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، ہم نے ہر چیز لکھ رکھی ہے، چاہے وہ قلیل ہو یا کثیر ہو۔ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا یعنی ہر چیز كَتَبْنَاهُ فِي اللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ، ایک ایک چیز لکھ رکھی ہے۔ ایک ہماری زبان سے مکمل جملہ بھی نہیں نکلتا ہے، ایک لیٹر بھی نکلتا ہے تو وہ سب لکھا ہوا ہے۔ اور مجرموں کے لیے تو یہ ساری چیزیں ان کے لیے ایک عذاب میں اضافے کا باعث بنے گی۔ ہاں، نیک اعمال بھی اللہ تعالیٰ نے لکھ رکھے ہیں اور گناہوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے لکھ رکھا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اگر تم نے ایک ذرے کے برابر بھی، کتنا چھوٹا ہوتا ہے ذرہ، اس کے برابر بھی کوئی خیر کا کام کیا ہوگا تو وہ بھی لکھ رکھا ہے، اور اگر تم نے ذرہ برابر بھی کوئی برائی کی ہوگی تو وہ بھی لکھ رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز محفوظ ہے کتاب میں۔ عبداللہ بن عمرو کہتے ہیں کہ فَذُوقُوا فَلَن نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، جو اہل نار ہوں گے، یعنی اس آیت میں دراصل ان کے یعنی ایک طرح سے شدت بیان کی گئی ہے کہ جب وہ آگ میں داخل ہوں گے تو ان کو اور الٹا مزید عذاب پر عذاب نظر آئے گا اور دیا جائے گا، کہ ایک تو عذاب ہوگا آگ کا عذاب، اور یہ آیت دراصل مزید عذاب پر دلالت کرتی ہے، شدت پر دلالت کرتی ہے، کہ لو چکھو مزہ آگ کا، کتنی دکھ اور تکلیف کی بات ہوگی، کیونکہ دنیا میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات پر غور و فکر نہیں کیا تھا اور اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا تھا۔ تو یہ آیت ہمیں غور و فکر کرنا سکھاتی ہے۔ پہلی بات تو ہم کو جہنم سے پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار۔ اور پھر یہ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، یہ ہمیں یہ غور و فکر اور تدبر سکھاتی ہے یہ آیت، کہ اپنے گناہوں پر افسوس کریے، جو بھی گناہ ہوئے ہیں فوراً اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیے اور پلٹ آئیے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیجئے۔ اور دیکھیں، کوئی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھ سے گناہ نہیں ہوتے ہیں، تو گناہوں پر فوراً توبہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اور یہ جو بات ہے نا کہ وہاں پر وہ کوئی ٹھنڈی چیز نہیں پائیں گے، کئی مدتوں پڑے رہیں گے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو اہل نار ہیں وہ جنت کی تمام چیزوں سے محروم رہیں گے، اور وہاں پر ان کو الٹا عذاب کا مزہ چکھنا ہوگا اور گرم پانی ان کو ملے گا، یعنی آگ سے تو الٹا اور تکلیف ہوگی ان کو، اور جس چیز کو ٹھنڈک پہنچ سکتی تھی ان کو ٹھنڈے پانی سے، تو ان کو ٹھنڈا پانی بھی نہیں ملے گا۔ اور عدم ایمان اور حساب سے بے فکری یہ غفلت کا سبب بنتے ہیں، اور انسان پھر گناہوں میں ملوث ہوتا چلا جاتا ہے۔ یعنی کثرت سے گناہ جب ہوتے ہیں انسان سے، تو دراصل وہ دو چیزیں ہوتی ہیں اس کے اندر، ایک تو حساب سے وہ غافل ہوتا ہے، دوسرا ایمان نہیں ہوتا۔ تو آج الحمدللہ ہمارے پاس ایمان تو ہے، لیکن ہم حساب کتاب سے غافل ہیں، ہے نا؟ اللہ کا شکر ہے ہم سب مسلمان ہیں، ہمارے اندر ایمان بھی ہے، لیکن جو چیز آج ہم سے گم ہو گئی ہے یا ہم اس کو بھلا بیٹھے ہیں، وہ ہے حساب کتاب کی فکر۔ اب یہاں تک تو جہنمی لوگوں کے بارے میں تھا، اور یہی قرآن کریم کا ایک انداز بیان ہے، اور یہ قرآن ایک معجزہ ہے، اور اس میں انذار اور تبشیر دونوں ہیں، سبحان اللہ۔ واقعی میں اللہ تعالیٰ نے کتنا بہترین نظام قائم کیا ہے قرآن کی صورتوں اور آیتوں میں، کہ دیکھیں، کیونکہ وہ ہمارا رب ہے، وہ جانتا ہے کہ انسانوں کی فطرت کیسی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو پیدا کیا ہے، ہم اس کی مخلوق ہیں، وہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا رب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایسی آیاتیں رکھیں کہ جہاں اگر جہنم کا ذکر آیا تو اللہ تعالیٰ نے فوراً پھر جنت کا بھی ذکر رکھا، جہاں پر گناہگار لوگوں کی بات آئی اور ان کی سزا اور جزا کی بات آئی، تو وہیں پر اللہ تعالیٰ نے متقین کے لیے، جنتی لوگوں کے لیے کیا انعامات اور کیا باغات رکھے ہیں، اور ان کے لیے کیسا انعام رکھا ہے، اس کا بھی ذکر کیا۔ اور انسانی مزاج اسی بات کا تقاضا کرتا ہے اصل میں۔ اگر آپ کسی بھی انسان کو بہت زیادہ ڈرائیں گے تو وہ مایوس ہو جائے گا، جیسے کہ ہمارے یہاں پر کیا جاتا ہے اکثر، کہ ہمارے پر کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے تعلق سے اچھا گمان نہیں پیدا کیا جاتا۔ بچپن سے ہی یہ تعلیم دے دی جاتی کہ اچھا اللہ تعالیٰ آگ میں ڈال دے گا، یہ نہ کرو وہ نہ کرو۔ ہم نے کبھی اللہ تعالیٰ کو، اپنے بچوں کو اللہ تعالیٰ کے تعلق سے اس طرح سے انٹروڈیوس ہی نہیں کروایا کہ ہمارا رب تو غفور الرحیم ہے، وہ تو توبہ قبول کرنے والا ہے، وہ تو الرحمن ہے، الرحیم ہے، التواب ہے۔ غافر الذنب و قابل التوب، گناہوں کو بخشنے والا ہے، الحمدللہ اتنا رحیم ہے ہمارا رب۔ تو یہی کمبینیشن ہے قرآن کی آیتوں کا، اور بہت ہی خوبصورت کمبینیشن ہے کہ جہاں جزا اور سزا کی بات آتی ہے فوراً ہی انعامات اور جنت کا ذکر آ جاتا ہے۔ اب دعا کریے کہ اب یہ جو آگے ہم پڑھ رہے ہیں یہاں سے اللہ کرے کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہوں، ان للمتقین مفازا میں۔ تو جن لوگوں نے حساب کتاب کی امید نہیں رکھی تھی اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے تھے ان کو عذاب دیا جائے گا اور وہ اس میں مدتوں پڑے رہیں گے۔ اور سورہ کہف میں یہ بات ہم کو ملتی ہے کہ اور اعمال نامے کھول کر رکھ دیا جائے گا تو مجرموں کو تم دیکھو گے کہ جو کچھ اس کتاب میں درج ہوگا وہ اس سے ڈر رہے ہوں گے اور وہ کہیں گے کہ یہ کیسی کتاب ہے جو کسی چھوٹی بات کو چھوڑتی ہے نہ بڑی بات کو، مگر اس نے اس کو درج کر رکھا ہے۔ اور جو اعمال انہوں نے کیے ہوں گے ان سب کو وہاں موجود پائیں گے، اور تیرا رب کبھی کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ سبحان اللہ، یعنی جو کتاب لکھی ہے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہر چیز کو ہم نے کتاب میں لکھ رکھا ہے، تو کتاب میں ان کے سارے جرائم لکھے ہوں گے، اور جب مجرم کھولیں گے وہ جرائم کی کتاب اپنی خود کی عمل نامہ، تو وہ کہیں گے کہ اس میں تو ہر چیز لکھی ہے، اس میں تو کوئی چیز چھوڑی نہیں گئی، تو ہر چیز لکھی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس پورا ریکارڈ موجود ہے، اگر انسان انکار بھی کرتا ہے تو وہ لکھا ہوا انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا۔ اب آئیے متقین کی طرف، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل کرے۔ ان للمتقین مفازا حدائق واعناب وكواعب اترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والارض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا۔ ان للمتقین مفازا، بے شک، ان بے شک للمتقین متقیوں کے لیے، مفازا کامیابی کی جگہ ہے، حدائق باغات ہیں، و آنابا اور انگور، و کوائب اور اٹھے سینوں والیاں، اترابا ہم عمر، و کاسن اور جام ہے، دہاقا لبریز بھرے ہوئے، لا نہیں یسمعون وہ سنیں گے، فیہا اس میں لغون لغو، ولا اور نہ کذابا جھوٹ، جزاءن بطور جزا، من ربی کا رب کی طرف سے، تیرے، اطاعن حسابا، اتا ہے بحساب، رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن، جو رب ہے آسمانوں اور زمین کا اور جو درمیان میں ہے ان دونوں کے، الرحمن جو رحمان ہے، لا یملکون نہیں وہ اختیار رکھیں گے، منہ اس سے، خطابہ خطاب کا، یوم یقوم الروح والملائکت صفا، یوم جس دن یقوم کھڑے ہوں گے، الروح روح، والملائکتو اور فرشتے، صفہ صف در صف، لا یتکلمون نہ وہ کلام کریں گے، الا مگر من اذن وہ جو اجازت دے، لہ الرحمن لیے اس کے رحمان، وقالا اور وہ کہے گا، صوابا ٹھیک، یعنی ٹھیک بات، ذالک وہ ہے، الیوم الحق دن برحق، فمن تو جو، شاء اتخذ الی ربہ مآبا، شاء وہ چاہے، اتخذ وہ بنا لے، الہ طرف، رب ہی اپنے رب کی، مآبا ٹھکانہ، انا انذرناکم عذابا قریبا، انا بے شک ہم، انذرناکم خبردار کیا ہم نے تم کو، عذابا عذاب سے، قریبا قریب قریبی عذاب سے، یوم جس دن، ینظرو دیکھے گا، المرء آدمی، ما جو، قدمت آگے بھیجا، یداہو دونوں ہاتھوں نے اس کے، ویقول اور کہے گا، الکافر کافر، یا لیتنی اے کاش میں، کنتو ہوتا میں، ترابا مٹی۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ پرہیزگاروں کے لیے یقیناً کامیابی کا ایک مقام ہے، یعنی متقین کے لیے کامیابی کا مقام ہے باغات اور انگور۔ نوجوان اور ہم عمر عورتیں اور چھلکتے ہوئے جام، وہاں نہ کوئی بےہودہ بات سنیں گے اور نہ جھوٹ، یہ آپ کے رب کی طرف سے بدلہ ہے جو اپنے اپنے اعمال کے حساب سے ملے گا۔ جو آسمانوں، زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب چیزوں کا مالک ہے، بڑا مہربان ہے، اس دن اس سے کوئی بات تک نہ کر سکے گا، جس دن جبرائیل اور باقی سب فرشتے صف بستہ کھڑے ہوں گے، رحمان سے وہی بات کر سکے گا جسے خود وہ اجازت دے اور جو درست بات کہے۔ یہ وہ دن ہے جو ایک حقیقت ہے، اب جو شخص چاہے اپنے رب کی طرف واپس جانے کی راہ اختیار کرے، ہم نے تمہیں اس عذاب سے ڈرایا ہے جو قریب آ پہنچا ہے۔ اس دن آدمی وہ سب کچھ دیکھ لے گا جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے، اور کافر کہے گا کہ کاش میں مٹی ہوتا۔ اب یہاں پر متقی لوگوں کی بات کی جا رہی ہے۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ متقی ہوتے کون ہیں۔ کہیں پر آپ کو حدیث میں متقی لوگوں کی کوئی تصویر ملی ہے کہ اچھا کیسا ان کا حلیہ ہوتا ہے، ظاہری پرسنالٹی، کوئی لباس سے تشبیہ دی گئی ہے متقی لوگوں کو کہ ان کا لباس کیسا ہوگا یا پھر کچھ اور؟ نہیں نا، کہیں پر بھی نہیں ملتا ہے۔ ہاں، اللہ والے لوگوں کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ اہل القرآن کون ہیں، تو کہا کہ اہل القرآن وہ ہیں جنہیں دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، یعنی ان کے اندر ایسی عاجزی ہوتی ہے، ان کا کردار، ان کا اخلاق اتنا اعلیٰ ہوتا ہے کہ ان کو دیکھ کر ہی اللہ تعالیٰ کی یاد آ جاتی ہے، اتنے وہ عاجزی والے ہوتے ہیں، تو یہ اہل القرآن لوگ ہیں۔ لیکن متقین کی تو کوئی ہمیں شبیہ بتائی نہیں گئی۔ متقی وہ شخص ہوتا ہے جیسے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تقویٰ ہا ہونا، دل کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تھا کہ تقویٰ دل میں ہوتا ہے۔ جی، تقویٰ یعنی متقی، وہ پرسن، وہ لوگ متقین جو اللہ تعالیٰ کی ہر حدود کا خیال رکھنے والے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈر کر ہر گناہ سے بچنے والے اور ہر وہ نیک کام کرنے والے جو اللہ تعالیٰ کو پسند اور مطلوب ہے، یعنی پسند ہے اللہ تعالیٰ کو کام، تو اللہ تعالیٰ کی حدود کا خیال رکھنے والے، یہ ہوتے ہیں متقین لوگ۔ اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ قرآن میں کئی باتیں بتائی ہیں کہ جو غصے کو پی جانے والے ہیں، جو احسان کرنے والے ہیں، جو نیک اعمال کرنے والے ہیں، اعمال صالحہ کرنے والے ہیں، یہی متقین ہیں اصل میں۔ تو اس کی کوئی ڈیفینیشن باقاعدہ ہمیں نہیں ملتی قرآن میں، لیکن ہم سمجھ سکتے ہیں کہ متقین یہ لوگ مفازہ فوز سے ہے، اور فوز ایسی کامیابی کو کہتے ہیں جس میں نقصان کا کوئی اندیشہ نہ ہو، اور قرآن میں کئی جگہ یہ لفظ آیا ہے کہ فوز العظیم، سب سے عظیم کامیابی، بڑی کامیابی۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ ان للمتقین مفازہ، کہ بے شک، اور یہاں پر ان آیا ہے، آپ سوچیں، بے شک ہر حال میں، اینی ہاؤ، ان اس میں کوئی ڈاؤٹ، کوئی شک ہی نہیں ہے کہ جو متقین ہوں گے وہ کامیاب ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ اب بتائیے مجھے کہ پیچھے ہم نے جہنمیوں کا ذکر پڑھا، وہ ایمان بھی نہیں رکھتے تھے اور بعض اس میں سے حساب کتاب کی امید بھی نہیں رکھتے تھے، ان کو حساب کتاب کی کوئی فکر ہی نہیں تھی۔ اب متقین ہے اور جن کو کامیابی ملے گی، تو مفازہ کا جو معنی ہوتا ہے، فازہ بمانی نجات حاصل کرنا، اور مصیبتوں سے نجات حاصل کر کے خیر اور عافیت کے ساتھ سلامتی کی جگہ پہنچنا ہے۔ اسی لیے فاز الرجل اور فوز الرجل کے معنی مرنا اور ہلاک ہونا بھی آتا ہے، اور اس میں تصور یہ ہے کہ انسان مر کر دنیا کی پریشانیوں اور مصیبتوں سے نجات حاصل کر لیتا ہے۔ تو گویا پرہیزگاروں کے لیے سب سے بڑی کامیابی یہی ہے کہ انہیں قیامت کے دن تمام مصیبتوں سے، تکلیفوں سے، دوزخ کے عذاب سے نجات مل جائے، اور وہ ایسے محفوظ اور سلامتی والے مقام پر پہنچا دیے جائیں جہاں جہنم کے عذاب کی لو تک نہ پہنچ سکے ان کو، یعنی کوئی بھاپ یا ہوا تک نہ لگے۔ رہا اس کے بعد جنت میں داخلہ اور جنت کی نعمتوں کا حصول، تو وہ اللہ کے فضل اور مہربانی سے ایکسٹرا انعام ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو پرہیزگاروں کو جو جنت عطا کی جائے گی، ان للمتقین مفازہ، کہ وہ لوگ کامیاب ہوں گے۔ پرہیزگاروں کے لیے یقیناً کامیابی کا ایک مقام ہے، اور وہ کیا مقام ہوگا؟ باغات، حدائق و عنابہ، انگور کے باغات ہوں گے، ہر قسم کے پھل وہاں پر ہوں گے۔ انسان کو بہت خوبصورت لگتا ہے نا وہ منظر، آپ دیکھیں کہ سب لوگ پکنک کے لیے کیوں جاتے ہیں ایسی جگہوں پر، یعنی جہاں پر پہاڑی مقام ہوتے ہیں نا، جیسے آج کے دور میں ہم جانتے ہیں کہ اکثر لوگ سوئٹزرلینڈ اور جتنے بھی یورپین کنٹریز ہے، یا پھر کشمیر ہے، مری سوات، یہ جو بڑا پہاڑی علاقے ہیں، تو وہاں پر گھنے جنگل ہوتے ہیں، اونچی پہاڑیاں ہوتی ہیں اور بادل نزدیک ہوتے ہیں، تو انسان کو ہمیشہ سے یہ منظر اٹریکٹ کرتا ہے، خوبصورت لگتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جو منظر اٹریکٹ کرتا ہے، اسی کا وہی نظارہ جنت کا بتایا ہے، کہ ہم امیجن کریں تھوڑا سا، اس سے بہتر چیزیں ہوں گی وہاں پر, لیکن ہمارے امیجنیشن کے لیے, کیونکہ ہمارے انسان کی سوچ تو اس سے آگے جا ہی نہیں سکتی نا, ہم تو انہی چیزوں کو سب سے زیادہ خوبصورت اور اچھا سمجھتے ہیں, لیکن جنت میں تو اس سے بھی اچھی چیزیں ہوں گی. تو حدائق و عنبا, کہ وہاں پر باغات ہوں گے, اور وہ بھی کیسے, انگور کے باغات, کیونکہ سب سے عرب لوگوں کے لیے یہ باغات کا ہونا سب سے قیمتی خزانہ تھا سمجھے, جس کے پاس انگور کے باغات ہوتے وہ سب سے زیادہ رچ سمجھا جاتا تھا. وکوائی و اتھرابا, اور نوجوان ہم عمر عورتیں ہوں گی. آپ دیکھیں کبھی بھی انسان, اللہ تعالی نے جو انسان کو جو پیر کی شکل میں بنایا مرد اور عورت, تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ چاہے وہ مرد اور عورت دونوں ہی کیوں نہ ہوں, دونوں ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے, یعنی ہسبینڈ کے لیے وائف اور وائف کے لیے ہسبینڈ, یعنی ایک کسی کو بھی, یعنی کسی بھی انسان کو چاہے وہ مرد ہو یا عورت, اس کو کسی ساتھی کی ضرورت ہوتی ہے, اور اللہ تعالیٰ نے یہ کشش رکھ دی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ جنت میں تم یہ نہ سوچے کہ تمہیں کوئی راہبانہ زندگی گزارنی پڑے گی, نہیں, بلکہ جس طرح دنیا میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں بیویوں کا ساتھ نصیب کیا ہے, اسی طرح آخرت میں بھی زوج ہوں گی, پاکیزہ زوج ہوں گی, ہم عمر لڑکیاں ہوں گی. وکاسن دیہاقہ, اور چھلکتے ہوئے جام ہوں گے. سبحان اللہ, یعنی آپ ایک اچھی مجلس کا کوئی بھی تصور جب آپ کرتے ہیں تو کیا چیز ذہن میں آتی ہے کہ اچھی کھانے پینے کی چیزیں, اور دیکھیں دعوت کا مزہ, جو دعوت کا لطف ہے وہ دوبالا ہو جاتا ہے جب کراکری بہت اچھی ہو, ہے نا. اور اکثر کاس کا ذکر کیا گیا ہے قرآن میں, جو کپس ہوں گے, اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتنے الگ الگ قسم کے کپس نظر آتے ہیں, اسپیشلی آپ نے جب دیکھا ہوگا کہ یہاں پر جو کراکری ہے عرب ممالک میں, وہ لوگ جو قہوہ پیتے ہیں جس میں چھوٹے جو کپس ہوتے ہیں وہ کتنے ڈفرینٹ قسم کے آتے ہیں, اور ایون جو ہم لوگ بھی استعمال کرتے ہیں کپس, وہ بھی کتنے ڈفرینٹ قسم کے آتے ہیں, لیکن اسپیشلی جو قہوے کے کپس ہوتے ہیں اس میں نقش و نگاری بنی ہوتی ہے گولڈن کلر کی یا سلور کلر کی, جو چھوٹے چھوٹے کپس ہوتے ہیں. تو قرآن میں آپ کو جنتیوں کے لیے, یہ جنتیوں کو جو انعام ملے گا اس میں کپس کا بہت زیادہ ذکر ہے. مائی مسکوب کا بھی ذکر آتا ہے کہ, اور اسی لیے اس کو مجھے لگتا ہے کپ اس لیے کہا جاتا ہے, یعنی کپ اس کا نام ہے, عربی زبان میں بھی وہی کہتے ہیں, اور کاس بھی کہا جاتا ہے پیالہ, تو پیالیاں ہوں گی. تو وہاں پر ہر قسم کا مشروب ہوگا, اور جو اتنا مزیدار ہوگا کہ ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے, جس میں جیسے ہم قرآن کی دوسری صورتوں میں پڑھتے ہیں کہ سونٹ کی آمیزش ہوگی جس میں, جب ہم چائے پیتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ کبھی کبھی اسپیشل چائے بنانے کے لیے کہا جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اس میں تھوڑی سی ادرک بھی ڈال دی جائے, یعنی انسان کیا چاہتا ہے کہ کچھ ڈفرنٹ مزہ لینے کے لیے, ڈفرنٹ ٹیسٹ کے لیے اس میں کچھ نئی نئی چیزیں ایڈ کرتا جاتا ہے, جبھی تو چیزیں ٹیسٹی بنتی ہیں نا, چاہے وہ کھانے ہوں چاہے وہ مشروب ہوں. تو وہاں پر بھی کہا جاتا ہے کہ جنت میں ایسے ہی ہوگا کہ اس میں سونٹ کی آمیزش ہوگی, اور یہ جو سرو کرنے کے لیے وہاں پر ایسے لڑکے ہوں گے, نوخیز لڑکے, جو بہت خوبصورت ہوں گے, موتیوں کی طرح ہوں گے, یعنی اگر سرو کرنے والے بھی بہت اچھے ہوں, کراکری بھی اچھی ہوں, تو آپ دیکھیں اس محفل کا لطف ہی دوبالا ہو جاتا ہے. تو ایک تو ہم عمر لڑکیاں ہوں گی, یعنی وہ ہسبینڈ وائف ہی ہوں گے, یا ان کو ان کے ہم عمر بنا دیا جائے گا, اور مشروب ہوگا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا, وہاں وہ کوئی بےہودہ بات نہ سنیں گے. سبحان اللہ, آپ دیکھیں بعض اوقات دنیا کے شور اور ان تمام چیزوں سے دل چاہتا ہے نا کوئی سکون کی جگہ ملے, جیسے اسپیشلی آپ نے دیکھا ہوگا جو ہمارے کنٹریز ہیں وہاں پر دن رات سبزی والے پھیری والے آتے رہتے ہیں, مانگنے والے بھی آتے رہتے ہیں, پھر اتنے زیادہ یعنی وہاں پر اکثر اسٹریٹس میں اسٹریٹ ڈاگ جو ہوتے ہیں کتے, جو آزاد پھرنے والے کتے ہیں, وہ اتنا بھونکتے رہتے ہیں اتنا زیادہ کہ کبھی کبھی تو آپ نے دیکھو گا کئی بچے ہڑبڑا کر ڈر کی وجہ سے اٹھ بھی جاتے ہیں. اگر آپ کوئی کلاس لینا چاہو یا کوئی ریکارڈنگ کرنا چاہو تو اتنا شور ہوتا ہے کہ آپ کر بھی نہیں پاتے, ہے نا. پھر ہارن کی آوازیں, آٹو کی آواز, ڈفرینٹ قسم کے جو وہیکلز ہیں اس کی آواز, اتنا شور کہ کان پڑی آواز نہیں آتی ہے. تو ان سارے شور شرابوں سے ہٹ کر انسان کا دل چاہتا ہے کہ کوئی سکون کی جگہ وہ جا کر بیٹھے جہاں کوئی آوازیں نہ آئیں. اور جب ایک عمر میں انسان پہنچ جاتا ہے تو اس وقت تو بہت زیادہ ہی یہ شور شرابہ اس کو بہت چبھنے لگتا ہے. آپ نے دیکھو کہ نا اکثر جو ہمارے ایجڈ لوگ ہوتے ہیں, ہمارے بڑے بوڑھے, وہ کہتے ہیں نا کہ بالکل بچوں کا شور نہیں چاہیے یا ہمیں سکون سے بیٹھنے دو, اور اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم پریشان ہو جاتے تو اپنے کان کو ہاتھ لگا لیتے ہیں، یعنی ہم چاہتے کہ کوئی آواز ہمیں سنے نہ آئے۔ تو سبحان اللہ، جنت ایسی ہی جگہ ہوگی، وہاں پر کوئی لغو بات نہیں وہ سنیں گے، سکون ہی سکون ہوگا، پیس ہی پیس ہوگا۔ اور آپ نے دیکھا، دیکھیں جو ہمارے کنٹریز ہیں اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر چھوٹی چھوٹی بات پر اعلان کیا جاتا ہے نا، ہر جگہ اسپیکر سے، ایون اب چھوٹے سے گاڑی والے بھی جاتے ہیں راستے سے اسٹریٹ پر تو انہوں نے بھی وہ اسپیکر لگا رکھا ہے اپنی گاڑی میں، ہر چیز کے لیے اعلان 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 زور سے۔ ایون اگر مسجد کے لیے چندہ بھی مانگ رہے ہیں تو اس کے لیے بھی اعلان ہے، کوئی ٹوتھ پیسٹ لے کر آتا ہے اس کے لیے بھی وہ اعلان کرتا ہے۔ یعنی اتنا گلیوں میں شور ہے، اتنا شور شرابہ ہے، اتنے اعلانات ہے کہ انسان تھک جاتا ہے سن سن کر۔ تو جنت میں یہ سب کچھ نہیں ہوگا الحمدللہ، سبحان اللہ، سکون ہی سکون ہوگا، پیس ہی پیس ہوگا، کوئی لغو بات وہاں وہ نہیں سنیں گے، نہ کوئی جھوٹ بات سنیں گے۔ اب دیکھیں جو جھوٹ ہے اس سے کتنی، یعنی کوئی جھوٹ بول رہا ہے ہم کو پتہ بھی چل جاتا ہے کہ جھوٹ بولا تو کتنی عجیب سی اس سے ایک طرح سے وہ ہو جاتی ہے نا کہ ہم ایسے شخص کے ساتھ کیوں رہیں قریب میں جو جھوٹ بولتا ہو یا یاوا گوئی کرتا ہو۔ تو جنت میں ہر چیز ہر نعمت تو ملے گی ہی، آپ وہاں پر جھوٹ سے، چغلی سے، غیبت سے اور سب بےہودہ باتوں سے بھی دور رہیں گے، اس کی کوئی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی، وہاں پر کسی کو جھوٹ بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، سبحان اللہ۔ تو وہاں پر کوئی لغو بات وہ نہ سنیں گے۔ جزاء من ربک عطاءً حسابا، آپ دیکھیں پیچھے بھی جزاء وفاقہ تھا، وہاں پر جہنمیوں کے لیے تھا کہ جیسی انہوں نے جیسے عمل کیے تھے ویسی ہی جزا ملی ان کو، اور یہاں پر جزاء من ربک عطاءً حسابا، یہ ان کے رب کی طرف سے ان کو عطا کی جائے گی، سبحان اللہ، یعنی ان کا رب ان کو بطور انعام کے عطا کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ یعنی اہل جنت کو جو کچھ عطا کرے گا وہ تو عطا کرے گا ہی، سب کچھ دے گا، تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنی بخشش، اپنا انعام عطا کرے گا، سبحان اللہ۔ تو کون تھے یہ متقین؟ تھوڑا سا ان متقین کی کوالٹیز پر بھی غور کر لیجئے، عملی پوائنٹ ڈھونڈیے کہ متقین کی کیا صفات ہوتی ہیں، کیا وہ لوگوں سے بدلہ لینے والے ہوتے ہیں، کیا وہ اینٹ کا جواب پتھر سے دینے والے ہوتے ہیں، کیا وہ غصہ کرنے والے ہوتے ہیں، کیا وہ لغویات میں پڑے رہتے ہیں؟ نہیں، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے رب کی ناراضی سے ڈرنے والے ہیں کہ رب نہ ناراض ہو جائے، یہ اپنے رب کی اطاعت کرنے والے ہوتے ہیں، یہ اپنے رب کی نافرمانی سے بچنے والے ہوتے ہیں، یہ جہنم سے نجات چاہتے ہیں، یہ جہنم سے دور بھاگتے ہیں، یہ کامیابی چاہتے ہیں اور کامیابی میں جنت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو پھر ان کو بدلے میں اللہ تعالیٰ سب کچھ انعامات سے نوازے گا، شراب کے چھلکتے ہوئے جام ہوں گے پینے والوں کی لذت کے لیے، وہاں پر وہ کوئی ایسا بےہودہ کلام نہیں سنیں گے جس کا کوئی فائدہ نہ ہو، نہ جھوٹ سنیں گے، اور یعنی کوئی بھی گناہ کی بات یا گناہ کے معاملات ایسے وہ کچھ نہ سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ واقعہ میں، لا يسمعون فیہا لغوا ولا تاثیما الا قیلا سلاما سلاما، وہ جنت میں کوئی بےہودہ بات نہ سنیں گے، نہ گناہ کی بات، صرف سلام ہی سلام کی بات سنیں گے، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل اور احسان سے ان کو ثواب بطور جزا کے عطا فرمایا ہے، جزاء من ربک عطاءً حسابا، یہ بدلہ ہے تمہارے رب کی طرف سے، یہ انعام کثیر ہے، یعنی ان کے ان اعمال کے سبب جن کی توفیق تمہیں اللہ نے دی تھی اور تم کو اللہ تعالیٰ نے اچھائی اور برائی کا فرق سمجھایا تھا اور تمہیں اس بات کی ہدایت اور توفیق دی کہ تم اللہ تعالیٰ کے انعامات تک پہنچ سکو۔ آپ دیکھیں ہر ایک کو توفیق نہیں ملتی ہے، تو اس وقت اہل جنت کو جبکہ ہر کوئی نفس نفسی کے عالم میں ہوگا، سب لوگ قیامت اور اہل حشر ہوں گے، حشر کے میدان میں جو لوگ ہوں گے وہ لوگ ربی سلیم ربی سلیم، یعنی ایون انبیاء بھی پکار رہے ہوں گے، تو اس وقت جو مومن ہوں گے وہ امن امان میں ہوں گے، جنہوں نے دنیا میں نیک کام کیے تھے، تو وہ رب جو آسمان اور زمین کا رب ہے، جو رب ہے آسمان اور زمین کا اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، نہایت مہربان، نہیں اختیار رکھیں گے وہ اس سے بات کرنے کا، اس دن کھڑے ہوں گے جبریل اور سب فرشتے سب بستہ، نہیں کلام کر سکیں گے وہ مگر وہی جس کو اجازت دے رحمان اور کہے گا وہ درست بات۔ تو اللہ تعالیٰ ہی ہم سب کا رب ہے، اس کائنات کا رب ہے، جس نے اسی کائنات بنائی اور ہمیں پیدا کیا اور ہمارے لیے تدبیر کی۔ تو رحمان جس کی رحمت ہر چیز پر سایہ گناہ ہے، بس اس نے ان کی نشو نما کی، ان پر رحم کیا، ان کو لطف و کرم سے نوازا حتیٰ کہ انہوں نے بہت کچھ پا لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن اپنی عظمت اور اپنی عظیم بادشاہی کا ذکر یہاں فرمایا ہے، اس روز تمام مخلوق خاموش ہوگی، کوئی بات نہیں کرے گا، لا یملکون منہ خطابا۔ سوچے کیسا دن ہوگا، وہ فرشتے صف در صف اس کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے ہوں گے اور کسی کو بات کرنے کی اجازت نہ ہوگی، کسی کو اختیار نہ ہوگا۔ ہاں، الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، صرف اس شخص کو جس کے لیے دو شرطیں ہیں بتائی گئی ہیں، پہلی جسے اللہ تعالیٰ بات کی اجازت دے، اور دوسرا وہ جو بات کرے تو ٹھیک بات کرے۔ سبحان اللہ، اور ہم جانتے ہیں نا کہ قیامت کے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی خوب تعریف بیان فرمائیں گے اور سجدے میں گر جائیں گے، صرف اس لیے ریکویسٹ کرنے کے لیے کہ حساب کتاب قائم کیا جائے، کیونکہ لوگ حساب کتاب کے لیے ہی کھڑے ہوں گے اور اس کے لیے اتنی دیر گزر جائے گی۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ وہ دن ہوگا جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا، اس کی ہولناکی کی وجہ سے لوگ بوڑھے ہو جائیں گے، یا اتنے دن انتظار کرنے کی وجہ سے بچے بوڑھے ہو جائیں گے، اتنا لمبا وہ دن ہوگا۔ تو یہ یوم الحق ہے، یعنی یہ آپ دیکھیں اس بات کا، یعنی شروع میں جو باتیں تھیں اس کا جواب یہاں پر، جو کفار مکہ یا وہ لوگ جو قیامت کا انکار کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذالک الیوم الحق، یہ تو حق ہو کر ہی رہنا ہے، یہ تو حق ہے کہ قیامت قائم ہو کر رہے گی، ہم نے تو تم کو پہلے اس عذاب سے ڈرا دیا تھا۔ تو یہ دن ہے حق، یعنی سچا دن ہے جس میں باطل کی کوئی اجارہ داری نہیں، جھوٹ کوئی فائدہ نہیں دے سکتا۔ یہ وہ دن ہے جس میں روح الامین کھڑے ہوں گے، روح سے مراد جبریل امین ہے جو تمام فرشتوں سے افضل ہیں۔ پھر والملائکہ اور تمام فرشتے بھی کھڑے ہوں گے، صفن صف باندھے، اور سب اللہ تعالیٰ کے آگے سر جھکائے کھڑے ہوں گے، کسی کو کلام کرنے کا یارہ نہ ہوگا، بس جسے اللہ تعالیٰ اجازت دے۔ بس اللہ تعالیٰ نے ترغیب اور ترہیب اور تبشیر اور انذار کے بعد فرمایا، یعنی ڈراوا اور خوشخبری کے بعد فرمایا، بس جو شخص چاہے اپنے رب کے پاس ٹھکانہ بنا لے، فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا، یعنی عمل اور اچھی بات کرے جو قیامت کے دن اس کی طرف لوٹے گی۔ یعنی بات پھر کیا سمجھ میں آئی کہ اگر وہاں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو پھر کیا کریں، اپنے رب کے پاس ٹھکانہ بنا لیں، اور اپنے رب کے پاس ٹھکانہ بنانے کے لیے کیا کرنا ہوگا، جو زندگی رسول اکرم نے گزاری، جو زندگی صحابہ کرام نے گزاری، جو زندگی نیک لوگوں نے گزاری، ہمارے علماء نے، ہمارے اسلاف نے، ہمارے سلف صالحین نے ویسی زندگی گزارے، تو ایسی زندگی ہی پھر کامیابی کی طرف لے جائے گی۔ تو یہاں پر بات جو ہمارے سمجھ میں آتی ہے کہ آخرت میں افسوس اور حسرت اور یاد سے بچنے کے لیے پھر دنیا میں ہمیں الرٹ رہ کر زندگی گزارنی پڑے گی۔ یہ آخری صورتیں ہمیں یہی فائدہ دیتی ہیں، یہ ہمیں آخرت کی یاد دلاتی ہیں، ہمیں دنیا کی زندگی کو بہتر طریقے سے گزارنے کی طرف راغب کرتی ہیں۔ یہ آخری صورتوں کا یہی فائدہ ہے اصل میں، کہ یہ ہمیں اپنی زندگی کا اصل مقصد بتاتی ہیں، ہمیں بہرہ روی سے بچاتی ہیں، ہمیں لغو کاموں سے بچاتی ہیں، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے آگے کل قیامت میں کامیاب اور سرخرو ہو سکیں۔ تو یعنی پھر کیا کرے، وہ اپنے رب کے پاس ٹھکانہ بنا لے، یعنی اچھے نیک اعمال اور اچھی بات کرے جو قیامت کے دن اس کو اللہ تعالیٰ سے قریب کرے گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہم نے تم کو ڈرا دیا ہے، جو عذاب قریب ہی آ لگا ہے، یعنی یہ قیامت قریب ہی ہے، جو چیز آ رہی ہوتی ہے وہ قریب ہوتی ہے۔ اس دن آدمی ان عمل کو دیکھ لے گا جو اس نے آگے بھیجے ہوں گے، یعنی وہ عمل جو آگے بھیج چکا ہوگا، یعنی ہم جو بھی عمل کریں سارے عمل ہمارے کہاں جا کر جمع ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس جمع ہو رہے ہیں، تو ہم ان تمام عمل کو دیکھ لیں گے جو ہم بھیج چکے ہوں گے۔ تو ہم نے کیا بھیجا پھر، آپ بتائیے، یا ہم کیا بھیجنا چاہ رہے ہیں، یا کون سے عمل وہاں ہم ذخیرہ کرنا چاہتے ہیں۔ یعنی یہی وہ چیز ہے جو اسے ہم اس وقت فکر میں ڈالے گی جب وہ اپنے اعمال کو دیکھ لے گا جو اس نے آگے بھیجے ہوں گے۔ تو جو جن لوگوں نے برے اعمال آگے بھیجے ہوں گے وہ گھبرائیں گے، اور جن لوگوں نے نیک اعمال بھیجے ہوں گے ظاہر سی بات ہے وہ خیر و عافیت میں ہوں گے۔ جیسے کہ قرآن میں سورہ حشر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا آگے بھیجا ہے، اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ ہر اس عمل کی خبر رکھتا ہے جو تم کرتے ہو۔ تو اگر جو لوگ اپنے اعمال بھلائی کی صورت میں آگے بھیج رہے ہیں تو الحمدللہ انہیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی کہ وہ نیک عمل کر پائے۔ اور اگر ہم اعمال نیک عمل آگے نہیں بھیج رہے تو ہم کو اپنے نفس کی مذمت کرنی چاہیے، ملامت کرنی چاہیے یا اس وقت کی حسرت اور یعنی آپ سوچیں کہ وہ کافر کتنی شدت سے حسرت اور افسوس کرے گا کہ وہ کہے گا وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا کہ کاش میں مٹی ہوتا. تو ہم اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں عافیت کا, ہر قسم کے شر سے عافیت کا, اور اس دنیا میں رہتے ہوئے ایسی بہتر زندگی کا جس پر ہمیں بعد میں افسوس نہ ہو. بے شک اللہ تعالیٰ ہی ہمیں نیکی کی توفیق دینے والا ہے اور برائی سے محفوظ رکھنے والا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث میں آتا ہے, وہ فرماتے کہ قیامت کے دن جانور, چرند اور پرند سب کا حشر ہوگا, حتیٰ کہ سینگ والی بکری کا بدلہ بے سینگ بکری سے لیا جائے گا جس نے دنیا میں اسے مارا ہوگا. پھر ان سے کہا جائے گا کہ اب تم خاک بن جاؤ. اس وقت کافر آرزو کرے گا کہ کاش میں بھی ان جانوروں کی طرح خاک بن جاتا, لیکن اس کو تو عذاب کا مزہ چکھنا ہوگا. تو ان للمتقین مفازہ, جو عمل بالآیات ہے. اب آپ اس آیت سے کیا سیکھیں گے اور کیا عملی پہلو تلاش کریں گے, تو آپ یہ کریں, یعنی ہم سب کو یہ کرنا ہے کہ کوئی اعمال, کوئی نیک اعمال اپنے لیے چوز کر لیجئے, اور روزانہ غور و فکر کریے اور حساب لیجئے اپنا کہ کم سے کم کوئی تین عمل تو بھی ایسے کریں جو تقوی والے ہوں, جو آپ کو کامیابی کی طرف لے جاتے ہوں, جیسے کہ جن سے تقوی پیدا ہو سکتا ہو. اور دیکھیے روزے سے بھی, روزے کا حصول کیا ہے؟ تقوی ہے نا. یعنی روزے سے انسان کیا حاصل کرتا ہے؟ تقوی کرتا ہے. اور گناہوں کو ترک کرنا, اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کا ڈر اور خوف, اور گناہوں سے بچنا. یعنی آپ دیکھیں, آپ کو حیا ہے اس بات پر کہ جب میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جاؤں تو میں کیا جواب دے سکوں گی اللہ تعالیٰ کو, یعنی اس گناہ کی وجہ سے. تو اسی کو حیا کہتے ہیں نا, کہ گناہوں سے بچنا, کہ انسان کو اللہ تعالیٰ سے حیا آئے. اور صدقہ, احسان لوگوں کے لیے, تمام لوگوں کے لیے احسان, اور یہ تمام جو نیک کام ہیں دراصل انسان کے دل کو سرور اور خوشی میں مبتلا کر دیتے ہیں, جو آپ کو ایک گونا سکون جو حاصل ہوتا ہے. تو یہی چیزیں آپ کو تقوی عطا کرتی ہیں, احسان کا معاملہ کریں. اور قابل توجہ جو باتیں تھیں وہ یہ ہے کہ تقوی کی عظمت اور فضیلت یہاں پر ظاہر ہوتی ہے. ان للمتقین مفازہ, یعنی کامیاب لوگ کون ہوں گے؟ تقوی والے ہوں گے. تو تقوی کی جو فضیلت ہے یا اس کی جو عظمت ہے, یہاں یہ بات پتہ چل رہی ہے کہ جو تقوی والے لوگ ہوں گے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے وعدہ کر رکھا ہے کہ ان کو کامیابی عطا کرے گا. اور یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا, یہاں پر اللہ تعالیٰ کی تعظیم اور عظمت کا ہم کو پتہ چلتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی تعظیم اور عظمت ہمارے دلوں میں جاگزی ہونی چاہیے. یعنی اللہ تعالیٰ کی عظمت, ہم جب نماز پڑھتے ہیں آپ دیکھیں تو اس میں یہی تو ہے نا, کہ جو خشیت ہے نماز میں, خشیت کیا ہو کہ آپ اللہ تعالیٰ کی عظمت سے دب جائیں, پست ہو جائیں, اپنے آپ کو سرنڈر کر دیں, آپ کے اوپر اس کا اثر آپ کے جسم پر نظر آئے. تو اللہ تعالیٰ کی تعظیم کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں. اور ان انذرناکم عذابا قریبا, تو یہ قیامت کے قرب کی نشانی ہے, بات کی گئی ہے. تو لہٰذا قیامت بالکل ہی قریب ہے ایسا سمجھیں. اور آپ دیکھیں نا کہ انسان اپنا کام کرتا چلا جائے, قیامت تو جب آنی ہے آنی ہوگی, لیکن جب ایک انسان کی وفات ہو جاتی ہے تو اس کا تو اعمال نامہ قطع ہو جاتا ہے, بند ہو جاتا ہے. لہٰذا اس کو اپنی زندگی میں جتنی کوشش کرنی ہو کر لے, تاکہ اسے بعد میں حسرت اور افسوس نہ ہو کہ میں یہ نہ کر سکا, کاش میں یہ بھی کر لیتا, کاش میں وہ بھی کر لیتا, تاکہ جنت کی بلند درجات پاتا. تو دنیا میں ابھی موقع ہے, ہم کر لیں, اس کے بعد پھر دوبارہ یہ موقع نہیں ملنے والا. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے اور ہم اپنے اعمال کی اصلاح کرنے والے بنے. اللہ تعالیٰ ہمارے اندر تقوی کی صفت پیدا کرے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی آیتوں میں غور و فکر کرنے والا بنائے. آمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.